أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج اپریل 1980 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 39 سے ہو رہا ہے. سابقہ درس میں بنیادی نقطہ یہ تھا، قرآن کریم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم اپنے رسولوں کی معرفت ایک نظام بھیجتے رہے، اس کی مخالفت ہمیشہ سرمایہ دار طبقے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ وقالوا نحن اکثر اموالوں کا اولاد وما نحن بمعذبین. انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت سرامہ دولت ہے، ہمارے پاس افراد کی بھی کمی نہیں ہے، جتھا بھی ہمارا بہت کثیر تعداد واقع ہوا ہے، مضبوط واقع ہوا ہے، تو روپیہ ہے، جتھا ہے، تو ہمیں پھر کون مل جا سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے مقام پر یہی چیز کہی گئی ان سے کہ ٹھیک ہے، یہاں کی دنیا میں تو تم نے انتظام کر رکھا ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، لیکن اگر تمہارا ایمان اس سے ہے کہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی چلنا ہے خدا سے، ہاں جی، تو وہاں سے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، ایمان کی بات تو یہ ہے کہ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ضروری کہ ہمت آنی ہے اور جانا ہے اور زندگی راج، لیکن اگر بالفرض محال جانا بھی ہو تو میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا، اس میں کوئی صدقہ خیرات یہ نیکی ہے کام بھی میں نے کر رکھے ہیں. اس واسطے تم دیکھو گے کہ وہاں بھی ہم ایسی کریں گے، وہاں بھی یہ کہا تھا. اور اب آج کا درس بھی اس آیت سے شروع ہوتا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. میں نے کہا تھا اور ہر بار اسے میں دہراتا ہوں کہ قرآن کریم جو سمجھ میں نہیں آتا، اتنا ہی نہیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اس کے مقصد کے خلاف چیز ذہن میں آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمارے جو ترجمے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کس دور میں ہماری یہ تفسیریں مرتب ہوئی، یہ ترجمے ان تفسیروں کے اوپر مبنی ہیں. اب اسی کی یہ مثال لے لیجیے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو طبقہ تھا سرمایہ داروں کا، جن کے پاس دولت کے افراد تھی، یہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے اس نظام کی جو اللہ کی طرف سے رسولوں کی بات کو دنیا میں آتا رہا. اور ان کا وہ کہتے ہیں اس گاؤں میں بادل میں تھے کہ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، بہت فراہم. اور اس کے آگے یہ رکھا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو، اس آیت کا ترجمہ جو آپ کو ملے گا، کوئی سا قرآن کریم کا نسخہ اٹھائیے جو ترجمے والا ہو، اس میں ترجمہ ملے گا یہ کہ رسول ان سے کہہ دو کہ رزق کی فراوانی یا تنگی جو ہے وہ تو خدا کی مشیت پہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ زیادہ دولت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ تنگی رزق کی دے دیتا ہے. تو یہ تو ان کی تائید ہو گئی، انہوں نے تو یہی کہہ دیا کہ صاحب یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو ہم ہمارے اوپر کہ یہ دولت کی اعتراض ہے ہمارے پاس، اس کی بنا پہ یہ کچھ کرتے ہیں، تم خود کہتے ہو وہ تو خدا کی دی ہوئی ہے، خدا جس کو چاہتا ہے کرامات دولت دیتا ہے، ہمارا اس میں جرم کیا ہے، قصور کیا ہے جو اس کے خلاف تم اعتراض کر رہے ہو؟ یہ تو خدا کا، تم خود کہتے ہو کہ خدا جسے چاہتا ہے فراوانی سے دولت دے دیتا، جسے چاہتا ہے اس کے لیے اس کی تنگی کر دیتا. ہمارے پاس اگر یہ دولت فراواں موجود ہے تو خدا نے دی ہوئی ہے، تم کو خود کہتے ہو تمہارا خدا یہ کہتا ہے، اور اگر ان کے پاس یہ غریب ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، تو تمہارا خدا یہ کہتا ہے کہ ہم رزق کی تنگی کرتے ہیں، تو یہ تو سارا کچھ خدا کا کیا ہوا. جب خدا کا کیا ہوا ہے تو سب ہمارے خلاف اعتراض بھی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بات کہاں جاتا ہوں. جتنے اعتراضات آپ جہاں یہ کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کی محنت کا استحصال کر کے، ایکسپلائٹ کر کے، ان کے خون کا آخری قطرہ نچوڑ کر اپنے مالدار کی رنگینیوں کا تمام بہن پہنچاتے ہیں، سرمایہ دار طبقہ غریبوں کو کچلتا ہے، ان کو مفلس اور نادار رکھتا ہے، وہ ساری باتیں ایک پر اتنے بڑے سوال کا کیا مختصر جواب؟ ایک ہی جواب کے ساتھ تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں کثرت سے دولت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں غریب بنا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے خلاف کیا کہتے ہو؟ ساری قرآن کی تعلیم ایک طرف لے رہی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیز یہ قرآن کا جواب نہیں, قرآن کی آیت کے غلط. قرآن کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں یہ جو دولت کی کثرت ہے اس کے لیے قوانین موجود ہیں ہمارے پاس, خدا کے قوانین کے مطابق یہ ہوتا ہے. یہ نہیں لکھا, جو چاہتا ہے ان قوانین کے مطابق زیادہ دولت اکٹھی کر لیتا ہے, جو نہیں چاہتا اپنے آپ کو غریبی میں رکھنا چاہتا ہے وہ غریبی میں رہتا ہے. سوال یہ ہے دولت اکٹھی کرنے یا غریبی میں رہنے کے لیے تو کچھ یہ روپے کا زیادہ ہونا یا کم ہونا کہا یہ معیار نہیں, یہ بنیادی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو روپیہ اکٹھا کیا جاتا ہے کس مصرف میں لایا جاتا ہے, اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے. تم روپیہ اکٹھا کرتے ہو, مثال کے طور پر روپے والا ایک ٹرین کا پورا ڈبا ریز کرا لیتا ہے, 40 مسافر جو ایک ہی ٹکٹ خرید سکتے ہیں سفر کرنے سے رہ جاتے ہیں, وہ ڈبا خالی دے دیتا ہے. روپیہ کس مصرف میں وہ لایا؟ کہا کہ ہم سوال اس پہ نہیں کر رہے کہ تمہارے پاس دولت کیوں زیادہ ہے, ہم کیا لے رہے ہیں کہ اس دولت کو صرف کس طرح سے کرتے. ہم تو وہ فیلر تھے ماں جن کا ناس, ہمارا قانون یہ ہے کہ اسی عمل اسی دین اسی نظریہ کو بقا ہے دنیا کے اندر جو نو انسانی کی منفعت کے لیے ہے. دولت ہے تو دوسروں کی منفعت کے لیے اس کو, نو انسانی کی نفع بخشیوں کے لیے اس کو عام کرو, پھر اس کا کوئی اعتراض نہیں. اور اگر تم دوسروں کو غریب اور محتاج اور مخلص بنانے کے لیے ان کی حیثیت توڑ کے یہ روپیہ جمع کرتے ہو, جمع کرنے کے بعد بھی اس طرح قرآن میں دوسرے مقامات کا جو کہا وہ جمع آؤ جمع کرتا ہے اور پھر گردن میں ڈالتا ہے اوپر سے اس کا منہ بند کر دیتا ہے, جمع ہوا ادب بینک بیلنس گنتا رہتا ہے کتنا ہو گیا, یعنی وہ رکھتا ہی اپنی ذات کے لیے ہے, اکٹھا کرتا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد وہ رکھتا ہے اپنے ہی لیے. تو جو وہ یہاں اکٹھا کرتا ہے وہ کہاں سے لیتا, زمین کھود کے تو نکالتا نہیں, کسی کی محنت کا پیدا کرتا ہے نا جس کو کسی طرح سے جو اکٹھا کر دیتا ہے, اکٹھا کرنے کے بعد پھر یہ منفعت عامہ نو انسانی کی منفعت کے لیے اس کو کھلا نہیں رکھتا, اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے اپنے لیے, ان کو محتاج بنا دیتا ہے. کہا قابل اعتراض بات یہ ہے, دولت کمانا نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی تعلیم جہاں تک آپ معاشیات کا تعلق ہے وہ ایک نظام دیتا ہے, معاشی نظام دیتا ہے اور بڑی بنیادی چیز ہے جو قرآن اس کو ہی دیتا ہے معاشی نظام. وہ معاشی نظام آج کل کی اس طرح میں سرمایہ داری یا کیپیٹلزم کے نظام کے بالکل الگ رقم برعکس اس کے خلاف ہے. سرمایہ داری کا نظام یہ ہے کہ جس طریق سے کوئی چاہے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرے اور جس طرح سے وہ چاہے اسے صرف کرے, کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا. یہ ترجمہ ہے کیپیٹلزم کی ایک شک کا, عدم مداخلت, اس کے کسی معاملے میں وہ دخل نہیں دے سکتا. یہ جو نظام ہے کہ میں جس طرح سے جی چاہے سے کماؤں, جس طرح کے معنی زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے جو قوانین مرتب کرتا ہوں ان کے خلاف نہ جائے, وہ قوانین کس کے مرتب کرتا ہوتے ہیں؟ یہی طبقہ ہوتا ہے دولت مندوں کا, زیادہ سے زیادہ نہ جانے جمہوریت بھی آپ کہہ رہے ہیں نا, ووٹیں خریدی نہیں جاتی, کس طرح سے نظام جمہوریت کے اندر آتے ہیں یہ, اور آنے کے بعد یہ وہاں جمع ہوتے ہیں, پھر وہاں قانونیت بناتے ہیں, تو وہ قانون تو سارا ان کے ہاتھ میں بنتا ہے, انہیں کا تو بنایا ہوا ہوتا. کبھی سوچتے ہیں آپ کہ یہ جو کارخانوں کے مالک ہیں وہ اکٹھا ہو کے اکٹھے بیٹھ کے جمہوری طریقے سے قانون بنائیں گے تو وہ مزدوروں کے حق میں قانون بنائیں گے؟ اسی لیے تو قرآن نے یہ بات کہی کہ تم جو روز کہتے ہو کہ صاحب عدل ہے انصاف ہے جسٹس ہے اس کے مطابق یہاں سب کچھ ہوتا ہے, جسٹس تم کسے کہتے ہو؟ تم کہتے یہ ہو کہ جو رائج الوقت قانون ہے اس کے مطابق اگر ٹھیک ٹھیک فیصلہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے تو یہ جسٹس ہے. یہی ڈیفینیشن ہے آپ کے یہاں جسٹس کی. قرآن کہتا ہے وہ قانون جس کے مطابق تم فیصلہ کر رہے ہو اگر وہی عدل پر مبنی نہ ہو تو پھر یہ عدل کیسے ہوگا. تو یہ جو ایک نظام ہے آپ کے ہاں وہ نظام سرمایہ داری کا دولت تک ہی نہیں رہتا. یہودیوں کی آج تو خیر یہ بھیک سے مانگی ہوئی تھوڑی سی سلطنت ان کو مل گئی ہے, دنیا میں کہیں ان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی. جو وانڈرنگ کی ہوئی کھانا بدو یہ ان کی کیفیت تھی. اس کے باوجود ساری دنیا کی حکومتیں ان کے قبضے میں تھی. آج بھی ہیں. کارٹر کچھ کر نہیں سکتا اسرائیل کے خلاف, اس لیے کہ امریکہ میں زیادہ سے زیادہ ووٹ سے صدارت کے لیے جاتے ہیں وہ یہودیوں کے. اب دیکھیں بادل کے نظام میں دولت کیا کچھ کرتی ہے. اقتدار قیادت سیاست اور فیصلے سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس لیے اس نے کہا یہ کہ سوال یہ نہیں ہے. دولت یا قوت جو ہے یہ چیز ذات ہی کوئی بری چیز نہیں, کوئی عیب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کس مصروف میں لاتے ہو, خرچ کس طرح سے کرتے. اس کے لیے قرآن کریم میں ادھر تو جو کہا آؤ آ بند رکھتے ہیں, نکلنے نہیں دیتے. اس نے اس کے لیے ایک اصطلاح دی تھی انفاق. ترجمہ ہم نے کر دیا اس کا خرچ کرتے ہیں. ارے کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو, بہرحال وہ روپیہ خرچ تو کرتا ہے. تو گویا جرم یہی ہو گیا کہ روپیہ اکٹھا کر کے خرچ نہ کرے, خرچ کرتا چلا جائے تو پھر مقصد پورا ہو گیا. انفاق کا ترجمہ ہی کر دیا خرچ کر کے, یہ بھی جرم نہ رہا. وہ زیادہ سے زیادہ اور انویسٹ کرتا چلا جاتا ہے, اور کارخانے لگاتا ہے, کرتا ہے خرچ. میں نے کہا کہ پھر دوسرا ترجمہ کر لیں. پہلا تو وہ تھا کہ خدا جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے. وہ ترجمہ کرے تو کہتا ہے یہ جو غریب رہنا چاہتا ہے اس کو کون امیر بنا جاتا ہے. اگلی بات یہ آ گئی انفاق کا ترجمہ ہوا خرچ کرنا. یہ تو ضد ہے ربا کی, یہ تو ضد ہے سرمایہ داری کی. سرمایہ داری میں اکٹھا کیا جاتا ہے, اپنی بات کے لیے رکھا جاتا ہے. انفاق کے معنی خرچ کرنا ہی, انفاق کے معنی ہے روپئے کو کھلا رکھنا منصب عامہ کے لیے, کھلا ہی رکھنا. ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈبہ ریزرو کرا لیا ہے گاڑی کا, کیونکہ غریبوں کے پاس پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے, ریزرو کرائیے, خرچ کیجیے, اس کے دروازے کھلے رکھیے. یہ انفاق ہے. جس نے جانا ہے آ جاؤ, اس کے اندر میرے پاس چار پیسے سازنا تھے, میں نے زیادہ ٹکٹیں خرید لی ہیں, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آؤ اس میں, کھلا رکھو دروازہ اس کا. یہ ہے اسلام, اسی ڈبے کو ریزرو کرا کے دروازہ بند رکھو, یہ ربا ہے. تو اس کا ترجمہ کھلا رکھنا ہے. ہم صاف کر کئی دفعہ آپ سے کہا یہ پہلے جاتی کی نتیجے, یہ بنیادی جو اصطلاح ہے قرآن کی ان کا صحیح قرآنی مفہوم پہلے متعین کیجیے. سمجھانے کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے یہ, جسے نیفا کہتے ہیں نا آپ, وہ یہی ہے نیفا قطن, اسی سے ہے وہ. کبھی کوئی ایسا نیفا بھی دیکھا کہ ایک طرف سے تو آپ آزاد بند پروئیں اور دوسری سائڈ بھی اس کی جگہ بند ہو, وہ نیفا ہی ہوتا. نیفا تو وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی کھلا ہوا ہو دوسری طرف سے بھی کھلا ہوا. میانی جس نے روپیہ رکھا کرتے تھے پہلے, اب تو ہمارے یہاں اگلی نسل کو یہی معلوم نہیں ہوتا. اور وہ روپیہ ہی اب نہیں ہے تو رکھنا کہاں ہے, ورنہ وہ اس قسم کی گٹلی ہوتی تھی کہ اوپر سے تو ڈالا جاتا تھا, نیچے سے وہ بند ہوتی. اس نے کہا ایک دم الزام یہ ہے کہ ڈیے چلے جاؤ, سمیٹ پہ چلے جاؤ, منفت عامہ کے لیے کھلا نہ رکھو. اور دوسرا نظام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کماؤ, لو اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے بیانی کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو کھلا رکھو. جمع ہونا جو ہے اس کا کہ نو انسانی کو محروم کر دیا جائے اس کے مفاد سے اور اس کو اپنے لیے جمع رکھا جائے, یہ ہے نظام سرمایہ داری کا. قرآن اس کے خلاف ہے. انفاق کے معنی ہیں کہ دوسرا راستہ بیانی کا کھلا رکھو ہر وقت, جمع نہ ہونے کا. اب جہاں سے بات شروع ہوئی, قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اب آگے دیکھیے کہ ہمارا جو وہ قانون ہے جس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور اس کے بعد کرو کیا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خدا کی رزاقیت کے مطابق جو نظام ہے وہ یہ ہے. ما انفقتم وہی نفقہ وہی انفاق سمجھو کرنے کے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خرچ کرتے ہو بات ہی نہیں. جو کچھ تم نو انسانی کی منفعت کے لیے کھلا رہا سمجھ لیا. ایک لفظ میں عزیزہ نے من بات کر دیا. قرآن تو بڑا ہی جس میں ایک اعجاز جسے کہتے ہیں نا اعجاز کے ساتھ سنتی ہوں کنسنٹریٹڈ فارم میں بڑا ہی ارتقا کہتے ہیں اس کوشچن میں کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر ایک جاتا ہے ایک لفظ میں بات کیا جاتا ہے یو دیکھو ہوں کہتا ہے سمجھنے بات تو ایسا نظر آتی ہے کہ جو کچھ تم دوسروں کی منصب کے لیے کھلا رکھتے ہو میانی میں وہ چلا جاتا ہے رہتا نہیں ہے. صاحب کبھی تم نے اس درخت کو بھی دیکھا جو خدا کے موسم میں ایک ایک پتا جھڑ جاتا ہے تند مند رہ جاتا بالکل سوکھی ہوئی ٹہنیاں سوکھا ہوا درخت تمام پتے جھڑ جاتے ہیں. ساتھ خبر تمہارا یہ ہے کہ جو ہم نے دے دیا وہ پتا جھڑ گیا وہ درخت پہ دے نشان بھی اس کا باقی نہیں ہے خشک ہو گیا. یہ ہے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرو وہ جو ایک خشک غرب قسم کا وہ پتا گر گیا ہے چند دنوں کے بعد اس کی جگہ ترو تازہ شگفتہ شاخدار پودے ہرے ہرے پتے پالدار پھول کس طرح سے لہلا آتے ہوئے اس برف سے نکل آتی ہے. کہا ان پتا کے جو معنی جو خلیفہ ہوں ایک لفظ ہے عزیزہ نے من اس کے معنی ہے ہزار دیدہ درخت پہ بہار ناؤ پہ آ جانا. اور کہا اگر اس درخت کے جو پتے گرتے نہیں ہیں تو نئی کونکڑیں نکلتی نہیں. خشک پتوں کو سمیٹ کے رکھنے سے تمہارے کیا فائدہ ان کو گرنے دو. ہمارا نظام فطرت یہ ہے کہ یہ گرتے جائیں کرو تازہ پتے نئے جو ہیں وہ نکلتے چلے جائیں. یہ ایک دور ہے ہمارے یہاں اسے انفاق کہتے ہیں. کرو تازہ بہاروں کو لانے کے لیے خزاں کے موسم کے پت جھاڑ جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے. کہا بس اتنی سی بات ہی ہے وہ خیر الرازقین. یہ نظام ہے اگر تمہارا تو وہ ہے جو خیر خدا کے بہترین نظام کے مطابق رزق یوں ملتا ہے. اب بات ساری ساتھ ہوتی ہے پتا یہ ہے ہمارا قانون. اس قانون کے مطابق اگر تم کمائی کرو پھر اس کو کھلا رکھو پھر دیکھو ان ریٹرن کتنا ملتا ہے. جو ایک کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہتا ہے یوں ملتا ہے اور انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پہ معاشرے کو کہتا ہے کہ جس معاشرے میں یہ نظام ہو معیشت کا اس معاشرے میں کی فراوانیوں خوشحالیوں شادابیوں کا کہنا کیا ہے. سر سب شاداب درخت اس میں ہاں ہوتے ہیں اس کے باغ کے اندر حجری میں کہتے ہیں بنہار خشک نہیں ہوتا درخت رواں ندیاں وہاں سے گزر رہی ہوتی کسی کو بھی جنت ہے. وہ یوم یاشر ہم جنین تم کا یقین دل ملائے کہتے اہدا تم کانو یا بدون ساری سبحانہ کا انت ولی جو نہ منظور ہے دور جہالت کی باتیں جو قرآن لاتا ہے جس زمانے میں نازل ہوا ہے اس زمانے میں بھی اب بھی جو علاقے ابھی تک جہالت میں بہت دور ہیں تواہم پرستیاں ان کے یہاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں. فطرت کی قوتوں کو مظاہر فطرت کو اپنے دیوتا بناتے ہیں. سورج دیوتا چاند دیوتا پہاڑ دیوتا زلزلے دیوتا پھر اور بھوت اور پریت ان کا ڈر ان کے مارے. آج بھی جہالت جہاں ہے خود ہمارے ہاں بھی ابھی آپ دیکھیے ذرا نکل جائیے پیچھے وہاں دیکھیے یہی کچھ آج بھی ہوتا ہے. درختوں کے ساتھ وہ سرخ سرخ رنگ کی دھجیاں باندھی ہوئی یوں ہی ذرا سا اونچا ٹیلا ہے وہاں دیے جلائے چلے جا رہے ہیں وہ ماتا دیوی کہیں پوجی جا رہی ہے. یہاں ادھر ہماری طرف تو بہرحال یہ سب کا تھا سب سید کا علی گڑھ بنا گیا کچھ روشنی پھیلی. وہاں مشرقی پاکستان میں آج بھی مرحوم کا نام یہی دینا پڑتا ہے. وہاں جا کے میں نے دیکھا اتنی اکثریت مسلمانوں کی کہ وہاں کے مسلمانوں کی مملکت قائم ہوگی. لیکن کیفیت یہ ہر گاؤں کے باہر جو وہاں یہی چاہیے کہ بہتر چل رہی ہیں ڈولیاں تھیں اور وہی ان کا معبد تھا, وہی پرستش گاہ, وہاں اس وہاں سے جلوس نکلتا تھا عرب کس کس چیز کا, کہ یہ بڑے پیر جی کا جلوس ہے, یہ درگا ماتا کا جلوس ہے, اکٹھا نکل رہا ہے بہاری والے پیر جی کی وہ پوجا کرتے ہیں, اتنا اسلام جاتا ہے ان کو. اور اس کے بعد وہ درگا مائی جو ہے وہ بھی ساتھ رکھی, اس کا بھی جلوس نکل رہا ہے مسلمانوں کے ہاں. تو قرآن نے کہا, قرآن تباہم پرستیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے عزیز آنے والے, تمہید ہے جس آیت کی وہ آگے آتی ہے. قرآن کریم عقل اور فکر اور بصیرت اور تدبر اور شعور اور تفکر قدم قدم سے اس کی اجازت دیتا ہے. یہ انفرادیت ہے اس کی کہ مذہب کی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے, ریزن کو اپیل کرتا ہے, ورنہ فیتھ کو نام ہی اس چیز کو تھا کہ بغیر ریزن کے کسی چیز کو مانی. یہاں شروع سے آپ دیکھیے, ابھی آ رہا ہوں میں اس آیہ مبارکہ کے لیے, اس نے تمہید باندھی ہے جہالت تباہم پرستیاں, یعنی یہ تو بہرحال چلیے کہ جنوں کی پرستش تھی, جن مظاہر فطر دیوی دیوتاؤں کی پرستش تھی. ویسے بھی مذہب کے معاملے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں اپنے فکر کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو کہا کہ ان تباہم پرستیوں کو نکل, ان سے کہو کہ یہ ذرا سا سوچ کے عملی دنیا میں ان کو لے کے آئے, جن کو یہ بھوک اور پریت اور پریشن ہر یوم الائے عملے کو بعد حکم کے بعد نفع والا گھر نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. یہ کہو کہ میٹر آف فیکٹ کی ورلڈ کے اندر آئیے, یہ ممکنات کی جو دنیا ہے, محسوسات کی دنیا جو ہے, معاملات کی دنیا جو ہے, ان میں ان سے کہو ذرا بات کر کے پھر بلائیں کسی اپنے اس دیوی کو اور کھلائیں اس دیوتا کو, بتائیں کہ وہ کوئی نفع نقصان ان کو پہنچا سکتی ہے. ذہن کے اندر تو اپنے انہوں نے تصور کام کر رکھا ہے کہ یہ جو ماتا نکلتی ہے یہ اسمال پاک کسے کہتے تھے, وہ ماتا کہتے دیوی کو ہیں, یہ ایک دیوی, اس کے حضور میں زمانے پیش کیے جاتے تھے, یہ جسمال باکس نکلتی تھی, چیٹک نکلتی تھی. غنیمت تھا کہ مغرب کے ممالک کے تطبع نے ہمارے ہاں بھی یہ ایک مہم چلائی ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ سارے ملک میں ایک کیس بھی چیٹک کا نہیں ہوتا, وہ ماتا وہ دیوی چلی گئی یہاں سے. کہا ان سے کہو ذرا اس دنیا میں آ کے بات کرو نا, اور کہو اپنی اس ماتا کو تو آپ جمٹ کے بتائے کسی کو, اگر اسی طرح سے ان سے کہو کسی جہالے تو تمام ترقیوں میں رہنا ہے, خزن سے لے جاتے دنیا, ضمیر ہے جو کہ دنیا کے اندر حکارت اور نفرت کی نگاہوں سے ساری دنیا دنیا تمہیں دیکھی ہے, بوال ہے تم نے بات کی. اور یاد رکھو اس قسم کی قومیں جو ہوتی ہیں دنیا میں حیوانات کی سطح بھی زندگی بسر کرتی ہیں, کوئی قوم ان کی مددگار نہیں ہوتی, ان کو اپنے کام میں لاتی رہتی ہے. یعنی جہالت کی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, یہ تو عذاب النار ہے جسے قرآن کہتا ہے ذلت کی زندگی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. ایک ہی چیز جو کہہ چلا ہے, کہتا وہ تو دیوی دیوتاؤں کی بات تھی, اس سے بھی زیادہ ایک اور جو حالت کی بات تمہیں بتاؤں, آ جاؤ مذہب کی دنیا کی طرف. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک قیام ہے جسے میں دے کے آیا ہوں, یہ قانون ہے جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کو پرکھو, اس کی آزمائش کرو, اس پہ سوچ غور کرو, فکر کرو, سمجھنے کی کوشش کرو, سچا نظر آئے اسے قبول کرو, ٹیسٹ کرو, اس کا پریگمیٹک ٹیسٹ کرو, لیبوریٹری میں جا کے اس کو ٹیسٹ کرو, پھر دیکھو وہ نتیجہ نکلتا ہے جو میں یہ کہتا ہوں یا نہیں. میں ایک دانہ لایا ہوں, بیج لایا ہوں, بو کے دیکھو اس کو. سمجھنا چاہتی ہو تو میں دلائل و براہین کی روح سے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کیا محسوس طور پہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو اس کا امتحان کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھو. کہا ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں, یہ ہے میرا دعویٰ, یہ اس کی دلیل ہے, اس طرح سے فرق اس کو دیکھو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر, ہم تو نہ اسے پرکھیں گے, نہ اسے مانیں گے, نہ اس کے خلاف کوئی دلیل دیں گے. ابھی کیسے اس کو ایسے ہی ریجیکٹ کر دو؟ مجھے ہاں ریجیکٹ اس لیے کر دیں گے کہ جو کچھ ہمارے اسلاف کہتے چلے آ رہے ہیں یہ اس کے خلاف ہے دلیل. کہا یہ ان سے بھی زیادہ تمام طرف, یہ کوئی دلیل ہے؟ ہر انسان صاحب فکر ہے, ہر دور کا علم ہے, بصیرت ہے, فکر ہے, تدبر ہے. میں پیش کرتا ہوں الا بصیرت, ادو اللہ ہے الا بصیرت انا و من تبع. میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو یہ وہ فیتھ نہیں ہے جو کرسچینٹی کا تراشیدہ ہے, اس میں عقل کو دخل نہیں ہے. میں الا بصیرت بصیرت دعوت دیتا ہوں تمہیں, میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میری سنت کے متبع ہوں گے جو بھی ایسا کریں گے. کہا ان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ پیش کر رہا ہوں میں اصل و بصیرت کی روح, ان سے کہہ رہا ہوں ہاتھوں برہانہ تم ان کو تم ثابت کی سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں دلیل کیا ہوتا ہے, بصیرت اور اصل کیا بات ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاں سے ہوتا چلا آ رہا ہے یہ اس کے خلاف ہے جو تم کہتے ہو, اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. کہا یہ تمام پرستی کی انتہا. اب اس کے بعد ان سے کیا کہا؟ نہ دلیل, نہ عقیل, نہ عقل, نہ فکر, نہ تدبر, نہ شعور, کچھ نہیں. جو کچھ بڑے کہتے چلے آ رہے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں, وہی کرتے چلے جائیں گے. ارے اس کو ہی کھڑے ہو کے پرکھ لو, وہ کہہ رہا ہے میری بات نہ مانو, جو کچھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں, جو مانتے چلے آ رہے ہیں, اس کو ہی اپنے فکر کی روح سے پرکھ کے دیکھو. کچھ نہیں صاحب, جو کوئی چھوٹا چلا آ رہا ہے, جو اخلاق کا مسئلہ ہے, مذہب کا معاملہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت میں تو اصل تو دخل ہی نہیں ہوتا. یہ الحاد ہے, یہ بے دینی ہے جو کہہ رہے ہو کہ صاحب اصل و فکر کی روح سے پرکھ کے دیکھو. مذہب میں اصل و فکر این یہ صدق کو مان بڑکا دیتے ہیں عوام کو یہ کہہ کے کہ یہ تمہیں اخلاق کے راستے سے روک رہا ہے. کہا اتنا ہی کافی ہے, ان کو یہ کہا اور وہ کھڑے ہوئے اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے, فساد کرنے کے لیے. مارے گئے شہید ہیں, یہ شہادت کس قسم کی آئی ہے؟ فساد میں کہا یہ دوسری تھی. کہا یہ ان کی کیفیت ہے اور اس کے متعلق کیا کہتے ہیں تو پیش کیا جاتا ہے. وقالوا ما هذا الا اسم مفتر, تو کہا یہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں بنا لاتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے یہ خدا کی بات ہے, خدا نے ایسا کہا. چل ایک الزام دھرا اس کے سر پہ اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين, الحق ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. حق تو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو ہے جو محسوس طور پر اپنے نتائج سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے. یہ ذہنی اور فکری چیز ہے ہی نہیں. یعنی ہم حقیقت کو تو سمجھتے ہیں اس لفظ کو کہ حقیقت یہ ایسا ہے, روز بولتے ہیں ہم. جب وہی لفظ حق آتا ہے جہاں سے حقیقت کا لفظ نکلتا ہے تو حق جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے, وہ حقیقت نہیں رہتا, وہ پیش ہو جاتا ہے. کہتا ہے جب ان کے سامنے الحق کا وہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ جو کچھ ہمارے اخلاق کہتے اور کہتے چلے آ رہے تھے کہ اس کے خلاف ہے, اس لیے جھوٹ ہے, دلیل. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا علیہم من قبلک من نذیر, یہ بھی نہیں کہ ان سے پہلے کوئی ان کے پاس کتاب آ گئی ہو, اس نے یہ لکھا ہو کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, چلو جی اس کی اتھارٹی سے نہیں. یہ بھی نہیں کوئی رسول ہی آیا ہو, اس نے ہی آ کے کہہ دیا ہو, یہ بھی نہیں. جو کچھ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, جو کچھ اسلاف کہتے چلے آ رہے ہیں. عجیب قرآن کریم میں بیسویں مقام پر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کفار تھے, یہ ان کے اقوال نقل کیے ہیں. کفار کے بھی اور یہ یہود اور نصارہ مجوسی جتنے بھی مخالفت کرنے والے تھے اسلام کے, قرآن کریم نے ہر مقام پر ان کی طرف سے یہی عذر پیش کیا ہے کہ جو جواب میں یہ کہتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کو نکالا. یہ کوئی دلیل ہے جو تم دے رہے ہو؟ میں کہتا ہوں آن میرٹ پر خود جو میں کہہ رہا ہوں, تم کہتے ہو یہ اخلاق کے طریقے کے خلاف چلا آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہو. چلیے ٹھیک ہوگا, طرف کے دیکھ لو دلیل و برہان کی روح سے وہ ٹھیک نکلے ایکسپٹ کرو, میں تب کہتا ہوں کہ پھر نہ ایکسپٹ کرو, کھڑے ہو کے طرف کے تو دیکھ لو. جی نہیں, ہم اس کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا کہ قرآن کریم نے یہ ان کے اقوال نقل کیے اور اپنی طرف سے ان کی تربیت کی, اس سے زیادہ بھی کوئی انقلاب آپ کریں گے کہ یہی مسلمان قرآن کے ماننے والے یہی اب دلیل دیتے ہیں قرآن کے خلاف. اہل مذہب میں سے اہل شریعت آپ کے یہاں کے علماء اگر آپ جو ہے کسی سے بات کر کے دیکھو یہ صاحب جو اخلاق کے مسئلے کے خلاف ہے, یہ اس غلط کے خلاف ہے جس کے اوپر ہم ہوتے چلے آ رہے ہیں. یعنی وہ جو قرآن کریم ان کفار کا غیر مسلموں کا قول پیش کر کے اس کی تردید کرتا تھا, یہی اب دلیل پیش کی جاتی ہے ہمارے یہاں سے. تو مذہب تو ہر جگہ ایک ہی ہوتا, اسلام تو دین تھا مذہب تھا, یہودیوں کا مذہب تھا, عیسائیوں کا مذہب تھا, مجوسیوں کا مذہب تھا. وہ مذہب جو کہتا تھا بزرگوں کے مطابق ان کی عظمتوں کے قصیدے سامنے اس کے لیے پروپیگنڈا کرتے چلے آئے, ان کا بہت بڑا بت بنایا لوگوں کے ذہنوں کے اندر, اور اس کے بعد پھر جاؤ فلاں حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے, فلاں حضرت صاحب کا ارشاد ہے, فلاں کتاب نے یہ لکھا, یعنی وہ قرآن پیش کر رہا ہے, وہ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر ان کی عظمتوں سے مینار کھڑے کیے ہوئے ہیں. صاحب یہ پوچھئے, یعنی جو زیادہ جانتے ہیں قرآن کو حضرت صاحب وہ جو تھے امام اعظم, یعنی وہ نہیں قرآن جانتے تھے, جو زیادہ جانتے جاننے کا سوال نہیں ہے, تو کہتا کہ یہ تم ہم دیکھ لو, آپ پڑھ کے دیکھ لو یہ اس لیے خراب جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا قرآن. کیا جواب دیا جائے اس کو؟ تو گویا یہ پڑھا جا چکا جو پڑھا جانا تھا قرآن کسی دور تک, سمجھا جانا تھا جو کچھ سمجھا جا چکا, وہ دور ختم ہو گیا. ابھی آتا وقزب اللہ جی نے ان کا دے ہی وما بلغوا المعشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان النتيجة. کہتے یہ جس دولت کے جس قوت کے جس کثرت کے مان کر کے اس کے گھمنڈ میں یہ باتیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی قومیں گزری, ان کے پاس تو ان کا کوئی دسواں حصہ بھی نہیں, وہ تو شوقت و حکمت اور قوت اور حکومت میں ان سے اتنی زیادہ بڑھ گئی. اب دیکھیے کہتا کیا کہ جب ان قوموں نے عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیا تو ان کے کھنڈرات تو باقی رہ گئے, قومیں باقی نہیں رہے. کہتے وہ بھی یہی تھے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اخلاق کے راستہ. تو جرم کیا تھا؟ عقل و فکر سے کام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم قوموں کی زوال اور ان کی تباہی کا بنیادی سبب کیا بتاتا ہے؟ علم و بصیرت اور عقل و فکر سے کام نہ لینے والا. انسان کو تو حیوانات سے اشرف بنایا ہی اس بنا دیا تھا کہ اس کو صاحب عقل بنایا تھا, صاحب فکر بنایا تھا. اسباب کا مطلب حیوان کے یہاں ہوتا ہے. 10,000 یا 10 لاکھ یا 10 کروڑ سال پہلے بکری جو کچھ کرتی تھی, جو کچھ کھاتی تھی, جس پر غرتی تھی, جیسے جاتی تھی, آج بھی وہ بکری اسی طرح سے کرتی. اسباب کے مطلب سے چلتی ہے نا, تمام حیوانات اسلاف کے مسئلے کے چلتے. نتیجہ اس کا کیا؟ 10 کروڑ سال جہاں پہلے ان کے ہاں کا کوئی فلس کھڑا تھا, آج کی بکری, آج کا بھیڑیا, آج کا شہری وہی کھڑا, ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا, زندگی جامد ہو کر رہ جاتی اور سکون حال ہے فطرے کے ساتھ سونے. یا تو ویسے کا ویسے ہی بنا, اور پتہ نہیں کتنی اور اس قسم کی اسپیشیز ہیں جو ختم ہو چکی, اور جو باقی ہے وہ اسی شکل میں باقی ہے, ان میں کوئی ارتقائی منزل آگے نہیں طے ہوتی, کچھ اور اس میں آگے نہیں لے بڑھتا. تو جو قومیں بھی اپنے فکر سے کام دینا چھوڑ دیتی ہیں, حیوانی زندگی کی طرح, جانب زندگی کی طرح ایک مقام پہ کھڑی رہتی ہیں, آگے بڑھنے والی جو قومیں ہوتی ہیں, سرکار دیتی ہیں, وہ ان سے جانوروں کا حیوانوں کا کام دیتی ہیں. ان کا بوجھ اٹھاتی ہیں, ان کی جگہ زبہ ہوتی ہیں. یہی تو بنیادی فرق ہے انسان اور انسان. آج بھی جن قوموں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بہت آگے چلے گئے, کیا چیز خصوصیت پہ گزرا ہے ان کے اندر جس کی بنا پہ وہ آگے چلے گئے آپ پیچھے رہ گئے؟ اگلے فکر علم و بصیر انہوں نے اسے کام دیا ہے, وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آپ روٹی تک کے لیے بھی ان کے محتاج ہو گئے. کہیں پتا کھڑکتا ہے جان سمجھتے ہیں کہ موت ہے. کسی سلطنت کے اندر کسی سربراہ کا, کسی پریزیڈنٹ کا یا کسی کا الیکشن ہونے لگتا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرف کو رخ کرے گا. یہ کیفیت یہ ہوتی ہے, کہیں زلزلہ آتا ہے ہمارا در و دیوار ہل جاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ تو عقل و فکر سے کام لیتی, ہم بھی عقل و فکر حرام کر دیں. جتنی مدد پرست دنیا کے اندر وہ قومیں ہیں عزیزہ نعمان, وہ ساری کی ساری پیچھے رہی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے. یہ یورپ کے عیسائی جن کو کہتے ہیں, انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا ہوا ہے. جب تک وہ عیسائیت میں ساتھ چپتے رہے تھے ان کی بھی یہی حالت تھی. اس عیسائیت میں بھی ایک پروٹیسٹ تھا, وہ ذرا سا عقل و فکر سے کام لیتا تھا. وہ ان سے آگے ہیں. کیتھولک جو ہیں وہ آج بھی وہی موم بتیاں جلاتے ہیں جا کے گرجوں کے اندر. مجوسی, بدھ مذہب, ہندو, دنیا کا کوئی بھی مذہب پرست کا جس نے مذہب کے مانے ہیں عقل و فکر کو حرام قرار دے دینا آپ نے, جہاں بھی آپ دیکھیں نیپال کے بدھ ہوں یا جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا ہے, چین نے بدھزم کو چھوڑا ہے, چلیے الحاد سے ہی, انکار سے ہی, بے دینی سے ہی, مذہب کو تو چھوڑا ہے نا عقل و فکر میں. روس والوں نے عیسائیت کو چھوڑا ہے, تو ہندو اس دھرم کو چھوڑ رہے ہیں, ان کی یہاں یہ صورت پیدا ہو گئی. یہودیوں نے بھی جو مملکت قائم کی ہے تو پہلے یہودیوں کی وہ جو اسلاف پرستی تھی اسے چھوڑا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا ہے, ان کے پاس دین تھا نہیں. ہمیں تو چھوڑ کے مجھے جب بے دین ہونے کی ضرورت نہیں, خدا کی کتاب مخصوص آپ کے پاس میں یوں ہے. چھوڑیے اس لیول کو, آئیے دین کی طرف, اصل فکر کی بنا پر. آج بھی عزیزہ نے مان, یہ بڑے غور سے سننے کی بات, جس کا نام احیاء اسلام لیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, رینیسنس اسے کہا جا رہا ہے, نشت ثانیہ اسلام کی, دوبارہ زندہ ہو رہا ہے اسلام. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی اسلاف کے مسلک کا اسلام جو آپ کے یہاں چلا آ رہا تھا. ہمارے یہاں کی اگلی جنریشن, نئی نسلیں, تعلیم یافتہ, کچھ کانٹیکٹ ہوئے ہیں ان کے باہر کی قوموں سے, کچھ تعلیم انہوں نے اس قسم کی حاصل کی ہے, انہوں نے عقل و فکر سے کام لینا شروع کر دیا. اس کو دہائی مچائی جا رہی ہے کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا, یہ اسلام سے برداشتہ ہو رہے ہیں. یہ اسلام کے معنی ہیں وہی جسے انہوں نے چھوڑا ہے, جس سے یہ برداشتہ ہو گئے ہیں, اس کو کسی طرح سے دوبارہ زندہ کر کے غالب کیا جائے, وہی جس میں عقل و فکر کی کوئی گنجائش نہیں. اور ہم نے تو چونکہ عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیا, جو کچھ ہمارے ساتھ بیتتی ہے ہم اس وقت کھڑے ہو کے نہیں سوچتے کہ ہو کیا رہا ہے, بعد میں سوچتے ہیں. ہم کلوں کے ختم کے اوپر مردے کو بکواتے ہیں, چیلم کے اوپر اس کا چالیسواں کر کر کے اسے جنت میں بھیجتے ہیں, جب زندہ ہوتا ہے اس وقت نہیں فکر کرتے کہ یہ جنت میں کس طرح سے جائے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے, بڑی سازشیں ہوئی ہیں اس قوم کے ساتھ. دنیا کی قومیں اس سے جن سے ڈرتی ہیں, کامتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ اگر ان کا دین کہیں آگے اوپر انہوں نے سوچنا شروع کر دیا اس قوم میں, دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتی. سازش اس کے خلاف شروع سے یہ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی تحریک ان کے اندر ایسی پیدا ہو جائے جو سوچنے کی طرف ان کو مائل کر دے, اس تحریک کو کچھ لو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہی اسلاف کا جو چلا آ رہا ہے ان کے یہاں مذہب, اس کی تجدید کرو, اس کے اس کی اہد. یہ ہے آپ کے یہاں آج ہو رہا. جب آپ سوا ہو جائیں گے اس وقت لے جائے باغ بخش کو دیکھیں گے تو پتا چلا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. جسے ہم اسلام کی احیاء کہہ رہے تھے وہ تو ہمیں تباہ کر رہی تھی. در حقیقت یہ سازش تھی کہ یہ کام کہیں سوچنا نہ شروع کر دیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ پچھلی آیات میں قرآن میں مذہب کے خصوصیات بتائیں تو تمام پرستی ہیں اسلاف پرستی ہیں. دو چیزیں بتائیں ہیں نا. پہلی چیز وہ کہ جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی وہاں سے نکلے تو اہل مذہب آئے اور انہوں نے اسلاف پرستی شروع کر دی. عقل و فکر کے خلاف وہ بھی گندا لے کے چلے ہو, عقل و فکر کے خلاف یہ بھی چلے ہو. یہاں تک پہنچنے کے بعد آئیے اس آیا جلیلا کی طرف. عزیزہ نے من چار کروں کہ کہاں کہاں اس کو دیکھتے رکھیے, چار کروں کہ کتنی بنیادی اہم چیز ہے جو کہی جا رہی ہے, مگر کے سیل سے یہ آواز دی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ وہ مخالفت میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا نہیں کتنے کتنے وہ لمبے مذاکرے مباحثے کرتے ہوں گے, باتیں کرتے ہوں گے. 23 سال حضور ان کے اندر رہے اور تبلیغ کرتے رہے. اور سنیے عزیزہ نے من آخر میں کہا کیا, قل انما اعظکم بواحدہ. وہ آیا جلیلہ جو دوسرے مرتبہ ہزاروں مرتبہ آنی چاہیے اس قوم کے سامنے, ان کا رسول کہہ رہا ہے مخالفین کہ دیکھیے میں تم سے کوئی لمبے چوڑے واز نہیں کرنا چاہتا, کوئی لیکچر نہیں کرنا چاہتا, کوئی باس نہیں کرنا چاہتا, کوئی جھگڑے نہیں کرنا چاہتا. آئے تو کم بے واضح میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا, صرف ایک بات. یہ جو انداز قرآن نے اختیار کیا ہے نا یہ بات کہنے کا, اسی سے آپ کو اتنی اس کی اہمیت کتنی ہوگی کہ میں کوئی لمبی چوڑے بات کہنا ہی نہیں چاہتا تم سے بابا, میں تو ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. یقیناً اس میں بڑی نفسیاتی چیز ہے, سائیکولوجیکلی دوسرے کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے بھائی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کو کرتا, کہتا میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو ایک بات ہے کون سی بات ہے سن تو لو. ہاں ٹھیک ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. انتقوم باللہ ہے نسنا ہو سورا, سب کے سب نہیں, ہجوم کا ہجوم نہیں, تو خدا کے لیے ایک ایک دو دو کر کے لیکن رک جاؤ. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ چلتے چلتے تم سن لو, میں ایسے سنانے کے لیے کوئی بات نہیں, بات تو میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں. حاصل تبلیغ رسالت ما حسن پیغام خداوندی آئے حکم دے واحد اصل ایک بات, صرف ایک بات. عزیزو اس کو دہراؤ ہزار بار خدا کے لیے ایک بار کہنا چاہتا ہوں تم سے چلتے چلتے سنانے کی بات نہیں, کھڑے ہو کے تم سارے کھڑے نہ ہو, ایک دو کر کے کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو کے سنو میری بات. تو یقین ہے دیکھے تم ہی کیسی لیگا اس کے اندر وہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. بھائی سن لو کھڑے ہو کے سن لو, کون سا لمبا وقت ہے. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہنے کا بات بھی ایک نہیں نا, تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا تو تفکر سوچا کرو, بس ایک لفظ ہے, یہ تو ایک بات بھی نہیں ہے. جیلا نے من ایک لفظ ہے, ایک لفظ کے اندر قیامتیں کسی مذاہب کی جڑ کاٹ کے رکھ. ہر مذہب تھا وہ جہالت کی تمام پرستیوں پہ مبنی ہو گیا, اخلاق پرستیوں کے اوپر. ہر مذہب وہ سوچ کے خلاف تھا, صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں سوچا کر غور و فکر سے کام لیا. بات سنا لیا آپ نے ماسک دیکھا ہے تم نے سوچنا شروع کر دیا. تو پہلی بات تو تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جس نے یہ کہا ہے وہ پاگل نہیں ہے. کبھی پاگل کی کسی کو کہتا ہے سوچا کرو. آپ پہلی بات یہ تمہاری یہ کچھ کہنے والا ان ہوا اللہ نذیر لکم بین یدی. سوچو گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ کیا یہ رہا ہے کہ تمہاری یہ جو روش اس پہ چل رہے ہو اس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی ہے. سوچو گے تو وہ تباہی سامنے نظر آ جائے گی. اس وقت تم کہو گے کہ واقعی کسی پاگل نے یہ بات نہیں کہی تھی, بات تو میں نے ایک ہی کہی ہے تم سے تو میں سب کہی. عزیزہ نے من جیسا میں نے رکھی ہے حاصل ہے تبلیغ رسالت ما حسن پیغام کے خدا بندی تت کڈیا ہے. پنجابی جی نے کہہ دیا نچوڑ ساری کی ساری تعلیم کا آتا تھا. جیل میں تھا کہ پتہ نہیں وہ ایک بات کیا ہے جو کہ معاف رکھیے یہ نہ سمجھیے کہ نہ کچھ نماز یا روزے کی خدا نہ کرتا تحقیر کرتا ہوں یا تنظیم کرتا ہوں جنہوں میں یہ تھا کہ شاید یہی کریں گے تو ایک بات میں صرف کہتا ہوں سنتی اور وہ یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو مگر کہ دنیا کے اندر یہ چیز ہوتی ہے یہ بھی سب چیزیں ضروری ہوں گی اس کے بعد لیکن مقدم چیز یہ ہے تو تفکر کہا گیا سوچا کرو اور سارا قرآن عزیزہ نمان اسی کے ساتھ افلا 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 یعنی کیا یہ سوچتے نہیں کیا یہ اصل فکر سے کام نہیں ہے یہ کیا یہ ان کو بصیرت سے کام نہیں ہے کیا ہو گیا ان کو یہ سوچتے نہیں کیا ہو گیا جی آئے تو میں نے عرض کیا اس کے اوپر سینکڑوں ہیں قرآن کریم کے اندر آپ نے آیات ہی کا حوالہ دینا ہو تو میری تبویب القرآن سے آپ علم بصیرت عقل فکر شعور کے عنوانات دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے سامنے آیتیں آئیں گی آیات آئیں گی اس وقت صرف ایک آیت قرآن کریم کے متعلق 47/24 افل ہے یا تو تدبرون القرآن کیا بات کیا یہ قرآن میں غور و تدبر سے کام نہیں ہے قرآن تدبر کے لیے کہا کیا یہ ہو گیا ہے کہ ام علی قلوب اقفالھا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں غور و فکر سے کام نہ لینے والوں کے متعلق کہا دلوں کے ساتھ لہم قلوب لا یفقہون بہا قرآن کہتا ہے آؤ تمہیں بتائے جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں بتائیں تمہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سننے میں سمجھنے کے صلاحیت رکھنے والا دل تو رکھتے ہیں اس سے سمجھنے کا کام نہیں دیتے جہنم غور سنائی ذرا والے جہنم گرنے والے آنکھیں دیے ہم نے یہ دیکھنے کا کام نہیں دیا چلو ہم آزان کان دیے ہیں سننے کا کام ہم قلوب ہوں نا سمجھنے سوچنے کا دل و دماغ بھی دیا ہے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں جہنم اتنا شربت دوار دیں گے اللہ بدترین مخلوق انسانوں میں بدترین نہیں کہا جانداروں میں سب سے زیادہ بدترین وہ انسان ہے جو اپنی فکر سے کام نہیں اور سمائیے آپ اپنے فکر کی حل اور جہاں جو میں نے کہا ہم علا قدید اقصال ہوا ان کے دلوں کی اوپر سال بادشاہ میں آ جاتی ہے یہ چھوڑ کر آگے جانے کے جی نہیں چاہتا اتنی بڑی عظیم سائیکولوجیکل نفسیاتی حقیقت قرآن اس میں کہہ گیا قلوب ان کے دلوں پر اقصال ہوا صرف اتنا ہی کافی تھا دلوں پر تالے پڑے ہوئے کہا ان کے دلوں میں یہ نہیں کہ باہر سے کسی نے لا کے ان میں تالا ڈال دیا افسالو ہا دلوں نے خود ہی اپنا ایک تالا بنایا ہے اپنے اوپر خود ہی اس کو ڈال دیا افسالو ہا یہ جہالتیں جو ہیں عزیزہ نمان دلوں کو جب سب میں سوچنے سے باز رکھا جاتا ہے تو یہی چیز قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے ان کے اعمال خود زنگ بن گئے ہیں ان کے یہ زنگ بن جاتے ہیں سمجھنا سوچنا چھوڑ دیجیے فطرت کا قاعدہ یہ ہے کوئی جاندار کسی اپنے کسی عزت یا صلاحیت سے کام دینا چھوڑ دے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتی ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کو یہ دینے سے وہ مزدوری کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے چمگادڑ بنا دیتی ہے ان کو جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے آنکھیں بند رکھی روشنی سے انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے آنکھیں ان کو ایسے دو جو روشنی میں کھلی نہ سکے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر چوہوں کے اوپر جانوروں کے اوپر اندھیرے میں تاریکی میں ان کو رکھا جاتا ہے عمر بھر اس کے بعد ان کے ہاں کے جو آگے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائشی اندر پیدا ہوتے ہیں فطرت اس قدر فضول خرچ بھاگیا نہیں ہوئی ہے تو اس کو پتا چلے کہ انہوں نے اس سے کام نہیں لینا تو وہ اس کو دیتی چلی جائے جو قومیں عقل و فکر سے کام نہیں لیتی ان کے دل اپنے اوپر خود تالے ڈال دیتے ہیں کچھ جنریشن کے بعد دیکھیے گا ان قوموں میں سمجھنے سوچنے کی ظاہر نہیں دیتے کہا کیا تھا تو تفکر سوچا تھا. ہاں رضیلا نعمان اس کے بعد وہ آئے جو صحیح بتا دی. ساری دنیا میں ایمان کے متعلق جس کا ترجمہ سیف کیا وہی ترجمہ جہاں جائے گی وہی ترجمہ. ایمان کا ترجمہ سیف کنڈیشن نہیں سیف. سیف کے معنی جس چیز کو بغیر عقل و فکر کے مانا جائے. ہمارے ہاں بھی یہ چیز ایمان کے معاملے میں صحت کے معاملے میں عقل و فکر کا کام نہیں. پکا ایمان والا اسے کہیں گے کہ جو وہ کہے کہ سر میں تو بغیر کسی سب کے سوچے کے مانتا ہوں, میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اور پھر اس کے اوپر کہانیاں پھر میں عرض کرتا ہوں کاغذ کیا ہوئی آپ کے ساتھ. قرآن کریم میں مومنین کے متعلق مومن کی ڈیفینیشن مومن کی خصوصیات بتائی ہیں. 25ویں سورت ہے اور 73ویں آیت ہے. کئی دفعہ بہت سی چیزیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں اور آگے کہا ہے مومن وہ ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اور تو اور خدا کی آیات بھی پیش کی جائیں وہ انہیں بھی آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے ان کے اوپر نہیں جھک پڑتے, اندھے گہرے بن کے نہیں ان کو ایکسپٹ کر دیتے خدا کی آیات کے لیے. مومن وہ ایمان تو نام ہی آنکھیں کھول کر کسی چیز کو فکر سے غور سے تدبر سے سمجھنے کے بعد ایکسپٹ کرنے کا نام ایمان ہے. قرآن کہتا ہے مومن کی تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ اور تو اور خدا کی آیات کو بھی وہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے سب نہیں کرتے غور و فکر سے سوچتے ہیں. جب وہ اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے قلب و دماغ ان کا پھر خرچ کرتے ہیں اسے مومن کہتے ہیں. جیوان میں اسی موضوع کے اگر جاؤں تو میرا خیال ہے 6 مہینے تک درس نہ ختم ہو. قرآن میں عقل و فکر کو اہمیت کتنی دی. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے. آپ خود قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے کتنی بڑا قریب قریب آپ کا سے کوئی نہ کوئی لفظ عقل اور فکر اور دلیل اور شعور اور تدبر اور تفکر اس کے لفظ آتے آ جائیں گے. آپ تو اتنی بدیلی حقیقت کے متعلق زیادہ تفصیل میں ایک درس میں جانے کی ضرورت کیا ہے. قرآن یہ کہنے والا وہ ہے جو اگر مذہب آپ کہتے ہیں ان کے الفاظ میں مذہب کا بانی بلانتری مقام پہ وہ کہہ رہے ہیں نا تفکری سوچا کہ سارا قرآن بھرا اس کے بعد آپ کے ساتھ سازش. یہ جو انہوں نے چند سالوں کے عرصے کے اندر جا کے نہ وہ ایران کی تہذیب کو چھوڑا نہ بادل چینی امپائر کو چھوڑا وہ مصر تک چلے گئے بلتان تک آ گئے یہاں تک پہنچ گئے. کوئی انہوں نے اس بانے میں این بم اور ایچ بم نہیں یاد کیے تھے. یہ سارے علاقے وہ تھے جو مذہب پرست علاقے تھے. خواہ وہ ایران تھا خواہ وہ عیسائیت تھی خواہ وہ مصر تھا خواہ وہ آپ کا سندھ تھا خواہ وہ ملتان تھا. یہاں ہندو تھے وہاں مجوسی تھے وہاں وہ پرانے عیسائی تھے. عقل و فکر سے کام نہ لینے والے مذہب پرست کا تھا نا یہ آئے عقل و فکر والے آ گئے چند سالوں کے اندر ان کے اوپر. ان قوموں نے جنہوں نے ان کے ہاتھوں سے کشت کھائی تھی انہوں نے بعد میں پھر سوچا ان سے انتقام کس طرح سے اور انتقام کی یہ بھی بات تھی کہ یہ بھی چیز ان میں ہم سے زیادہ خصوصیت کی تھی نا زیادہ تو یہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. ایسا انتظام کرو کہ یہ سوچنا بند کرے. ایک طرف آپ کے یہاں شریعت کے اندر یہ چیز آئی سن لو خیر ساری کی ساری نیکیاں اس سے ہیں کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس سے چل سے جائے یہ عقیدہ ان کے یہاں پیدا کرنا جو ہوتا چلا آ رہا ہے. ان میں اس میں غور و فکر کی بات نہیں سمجھ اور سوچ کی کوئی بات نہیں. آنکھیں بند کر کے مانتے چلے سلف کا جس میں چلے آ رہے ہیں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اتنا زیادہ راست کیا اس نے کہ یہ عین اسلام بن گیا. شریعت میں تو یہ کیا اس میں بھی کچھ اگر تھوڑی بہت رمک باقی تھی تو پھر تصوف آ گیا. یعنی اس کا کارنامہ اتنا ہے کہ وہ علم و عقل کے خلاف رکھ لیے پھرتا اس کو الگ جنو کرتا سدھی کا علم و عقل نہیں ہو یار ادھر نہ ہوں گے. میں نے جو لفظ کہے ہیں عزیزہ نے مان لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اس لٹریچر سے تو ساری تباہیاں دنیا میں عقل کی لائی ہوئی ہیں. یہ چیز سنی ہوئی نہیں ہو تو آپ نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, آدھی عمر کہی تو اسی نے گزری ہے, اس کی بھی جو آپ کے سامنے یہ کچھ سب کہہ رہا, شریعت میں بھی اور تصوف میں بھی دونوں نے یہ کہہ دیا, آدھی عمر اس نے گزری کہ شریف مکہ رہا ہے کئی برس ایش ہے, ضمیر اب جو گدا ہے شراب کھانے کا, قرآن سے نقد نقد کا جو گدا ہے آپ کیا معلوم ہو کہ اس کی آدھی عمر اس نے گزری, پتہ نہیں اس کا جو فضل تھا اس کی رحمت تھی, اس دلدل سے نکل کے آ جائیں دونوں طرف سے دونوں چیزیں مسلط تھیں, دو خانوادوں کا صاحب مجاز تھا, تصور والے جانتے ہیں صاحب مجاز کیا خود جس کو اجازت ہو مرید کرنے کی کتنے مرید تعلیم کیا تھی سوچنا نہیں, بمائے سب زیادہ رنگی تم غرب تیرے مغام سالک بے خبر نہ بوت ذراہ رکھنے منتم, پیر اگر کہتا ہے کہ اپنے اس فرقے کو اٹھا کے شراب کے مچھلی میں ڈبوڈے ڈبوڈے مت کم کر مت سوچ, وہ تیس سے زیادہ جانتا ہے کیا سبحان اللہ. اور جب اس کے ساتھ قبضے کی چھاپ بھی ہو, سائیکولوجسٹ جانتے ہیں سب سے زیادہ انسانی اعصاب کو فکر کو مطلوب کرنے والی چیز قبضے کی چھاپ ہوتی ہے, ناچنے لگ جاتا ہے آدمی جسے آپ کا جب بھنگڑا ڈالتا پاگل کر دیتی ہے یہ قبضے کی چھاپ چلا رہا ہے. تو آپ نے آپ دیکھا جسے میں نے کہا کہ احیاء اسلام جس کا نام آج رکھا جا رہا ہے وہ ہے کیا, ایک طرف تو وہ تبلے کی تھاپ سے کام نہیں چلا, ذرا مدھم پڑ گئے تو ڈھول بجاؤ نچاؤ ان کو, دوسری طرف اہل شریعت آتا یہ اپریل کا طلوع اسلام ایک حدیث بخاری میں منسوب کر دی, منسوب میں نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہو نہیں سکتی, ان میں انسانی کی ان بلندیوں کے جو اعلان کر رہا ہے کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں صرف یہ کہ سوچا کرو, وہ آپ کو یہ تعلیم دے گا کہ جس میں اپنے فکر کے سوئچ آف کر دیے جائیں گے, قرآن کی صحابت کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کریں, بخاری میں حدیث ہے. آپ نے پوچھا کہ حضرات انہوں نے دریافت کیا صحابہ نے کہ یہ گرمی اور سردی کیسے آتی ہے, کہا کہ دوزخ نے ایک دفعہ خدا سے اپنے یہ درخواست کی شکایت کی کہ یہ آپ نے جو مجھے منہ بند کر رکھا ہے میرا دم گھٹ جاتا ہے تو مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے, کہا کہ ایسا سانس سال میں دو دفعہ سانس لینے کی اجازت, ایک دفعہ اندر کھینچنے کی ایک دفعہ باہر کھینچنے کی, جب وہ باہر سانس لیتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے, جب اندر سانس لیتا ہے تو سردی آ جاتی ہے, گرمی اور سردی کے بدلنے کا یہ ہے, یہ حدیث بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی طرح منسوخ, میں منسوخ کہتا ہوں وہ تو یہ کہتے ہیں کالے رسول. اب سوچیے یہ اس میں علم بصیرت حسن فکر کا کل چوتھی پانچویں جمان کا بچہ جو ہے وہ پوچھتا ہے بابا جان یہ کیا چیز ہے, ہمیں تو پتا ہے گرمی کیسے آتی ہے سردی کیسے آتی ہے دن کیسے کرتا ہے رات کیسے بڑھتی ہے, تو یہ تو جہنم کے ساتھ, اور اگر یہ کیفیت ہے تو جہنم میں جا سانس باہر بھی گرمی تو ساری دنیا پہ ایک دفعہ گرمی ایک ہی وقت میں آنی چاہیے تھی, پھر سر ٹیمپریچر ایک ہی ہونا چاہیے تھا, یہاں یہ کیفیت ہے کہ یہی نہیں ہے کہ کسی جگہ کی گرمی ہوتی ہے کسی جگہ ٹھنڈ ہوتی ہے کسی جگہ دوسرا موسم ہوتا ہے, اور پھر وہ جو قطب شمالی جنوبی کو کیا کریں گے جہاں گرمی آتی نہیں ہے تو وہاں اس کی سانس بند بھی نہیں ہے, اسی طرح سردی کی کیفیت ہے, تو یہ آپ سی بات یہ کہیں دیکھتے یہ شہدی ہے کہ اسلام کی جو شامت آئی کہ اس قسم کی روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں سکتی, کہنے دیتے ہیں یہ بات, یہ اپریل کا پلی اسلام 16 صفحہ میرے سامنے, اس کے جواب میں ایک اہل حدیث کا پرچہ نکلتا ہے کراچی سے صحیفہ اہل حدیث, اس نے اس کا جواب دیا, اور لاہور سے نکلتا ہے الاعتصام ہفتہ وار, اس نے اس کو اپنے ہاں نقل کیا, گویا اتنی اہم بات تھی کہ وہی نہیں رہنے دیا اس نے نقل کی, پہلے یہ سب کچھ دکھا کہ یہ اعتراض اس قسم کا یہ کرتے ہیں یہ لوگ, کہا کہ اب اس کا جواب سنیں, اس کے جواب میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ اس قسم کی کٹ ہجتی نہیں جانتے. جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ اس قسم کی کٹ ہجتی نہیں جانتے. وہ تو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فرمان پر بلا چون و چرا ایمان لاتے, انہیں تسلیم کرتے اور ان میں اپنی عقل لڑانے کو حرام سمجھتے ہیں. حرام سمجھتے ہیں. اب سند کیا ایک تو روایت ہوگی بخاری کی چنانچہ یعنی حرام سمجھنے والی عقل کو, چنانچہ آج تک کے سلف صالحین وہی اصلاح کرا رہے ہیں. آج تک کے سلف صالحین محدثین مفسرین اور شارحین میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث نبوی پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ اسے من و عن مانتے چلے آئے. بعد والوں کا بھی یہی فرض تھا کہ وہ اس میں اپنے اپنی گھوڑے دوڑانے کی بجائے آمنا و صدقنا کہتے. خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اپنی عقل کو داخل کرنا ایک مسلمان کی شان کے مناسب حرام ہے. ذرا سی آنکھ کھلنے لگی تھی اس دور کے مسلمان کی کہ بھئی کچھ سوچ سمجھ کے عقل و فکر سے بھی کام لینا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عقل کا دخل دینا حرام ہے. سلف صالحین جس بات کو صحیح مانتے ہیں اس کو آنکھ بند کر کے بلا سوچے سمجھے صحیح ماننا, اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا مسلمان کی شان کے منافی ہے. ذرا سا اس کی آنکھ کھلنے لگی یہ ہے یا اسلام کی کوشش. میری نیا غزل میں ذرا سی باقی شاید کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے ساتھی. پھر ہم کا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. یہ عجیب انداز ہے یہاں کہ خدا نے خود اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی, کہا رسول سے خود تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ رہا, خدا کا ارشاد رسول کی زبان سے. تو آیت خدا بندی اور حدیث نبوی میں تو دونوں آ گئی تھی. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, غور فرمایا آپ نے عزیزہ نے مان کیا کہہ گیا تھا قرآن, کیا دین نے کہا تھا, کیا حضور نے فرمایا تھا, کیا نظام مسلک کیا پیش کیا تھا اور کہاں لے گئی پھر اس کے بعد یہ سازے صاحب کو. دونوں ہی گوشے ہیں شریعت اور شریفت کا, دونوں گوشوں کے اندر یہ اہل شریعت ہے وہ آرام قرار دیتے ہیں, وہ اہل طریقہ تھا ان کا تو پوچھے ہی نہیں ان میں بات کرنے جا. اور جس نے ذرا بھی آپ کے اپنے فکر کی بات کی, آج تو غنیمت ہے بہرحال ابھی کا کتنا ہے. تو اکبر نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ, انل حق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. بچت تھی ابھی آج بھی یہ بچت, ورنہ اس کاغذ کے خلاف آپ کی تاریخ میں جنہوں نے بھی آواز اٹھائی وہ بابا قرآن تو اپنے فکر کی بات کرتا ہے سمجھ لینا. یہی نہیں کہ ان کو حوالہ ادار و رسم کیا, ان کی تحریروں کا ایک ایک ورق دلا دیا, ملتا نہیں کہیں اب. ان کے آواز و قواعد یا ناموں تک سے بھی ہم ناواقف آج ہوتے اگر ہمیں ان کی تصویروں میں ان کی کتابوں میں ان کا نام دے کے جو گالیاں دی ہیں نا انہوں نے اس طریقے سے ان کا نام آگے محفوظ رہا ان کا کہا ہے. کتاب یہ دیکھیے اس شخص کو غور رسول کا دشمن ملے بے دین نہ ماننے والا کیا کہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات کو اپنے فکر کی روح سے سمجھنا چاہیے. یہ اس نے لکھا گالیاں دے کے تو ہم نے یہ کہا کہ اللہ اکبر کوئی آواز اٹھی تھی اس قسم کی. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ کی تاریخ میں. آج کیا ہو رہا ہے پرویز جو سب سے زیادہ قابل نفرت قرار دیا جا رہا ہے, سب سے زیادہ پرابلم بن رہا ہے اس ملک کے اندر منکر بے دین ملحد کمیونسٹ یہ بھی اس ملک کے اندر جیتے ہیں, کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہو رہا. وہ جس کی 50 سال عمر گزر گئی ہے کتاب اللہ کی آواز بلند کرتے ہوئے, یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا اس کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے تفق کر سوچا تھا. انہیں پتا ہے کہ جہاں انہوں نے سوچنا شروع کیا قوم نے ان کا دیوار ٹھوک دیا گیا. قرآن آیا جال حق اگلی آئے تھا
یا لق وضع کل باطل، قرآن کہتا ہے ان سے کہو سوچا کرو، سوچا کرو تو اس کے بعد الحق آ جائے گا اور باطل سند با کے بھاگ جائے گا. انہیں یہ فکر کھا رہے ہیں. کل ماتال تک ان میں نظر، اگلی بات کیا عظیم. چلیے ایک بات تو یہ کہ سوچا کرو، پھر اس چیز کو بھی سوچو کہ میں جو جان اپنی کھپا رہا ہوں، مار رہا ہوں، دن رات یہ کچھ کر رہا ہوں، تکلیف سے برداشت کرتا ہوں، مسائل تمہارے جھیلتا ہوں، تم پتھر مار رہے ہو سب کچھ، تو ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اس کا کوئی اپنا اس میں فائدہ ضرور ہے، مطلب ضرور ہے، اس کا کوئی اپنا ہاں نظر نہیں آتا. کہا کل ما سال تو تم نے نظر ان کا، وہ ان سے کہو میں اس کا کوئی معاملہ بھی تم سے نہیں مانتا. اور بڑی چیز ہے عزیزہ نے، کوئی شخص بھی آپ کو اس کا اگر فائل کر دے کہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں میرا اس میں کوئی اپنا فائدہ یا مطلب نہیں ہے، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کیونکہ مجھے سوچنا چاہیے واقعی کہ یہ خود غرضی پہ مبنی نہیں ہے، یہ کوئی اگر نہیں مانتا تو سوچو پھر کیوں یہ کچھ یہ کہہ رہا ہے، کیا عجیب چیز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ سوچا کر سوچو گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کہنے والا پاگل نہیں. اگلی بات یہ بھی سوچو کہ جو کچھ جان کھپا رہا ہے تمہارے لیے وہ تم سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری سے اصلاح کر رہا ہے، تنظیم کر رہا ہے، تم میں اخلاق کی بلندیاں پیدا کر رہا ہے، ایک نیا نظام دے رہا ہے، یہ جو کچھ ہو یہ میں اپنے لیے نہیں کچھ کر رہا، فاہوالکم اور یہ بھی تمہارے ہی لیے کر رہا ہے. قرآن کی طرف دعوت دینے والے کے لیے عزیزہ نے من دو بنیادی چیزیں آگے جائیں، عقل و فکر کو وہ دعوت دے اور اپنی ذات کے لیے کچھ بنا لے. اور مذہب تو عزیزہ نے من پیشہ یا پروفیشن ہو جاتا، ان کی روٹی کا دلیہ کی جاری ہے. فکر کے سویچ آف کرو، مذہب کے طرف دونوں چیزیں دل کے خلاف کٹھی آئی ہیں قرآن کی جاتی ہونا ضروری ہے. انسان کیا بات ہے سائی بابا جی، کہا میں جانتا ہوں تم کہو گے کہ یہ تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ جس میں اس کا کوئی مفاد نہ ہو اس کے لیے یہ کچھ کرے، بنا اجر کے یہ کچھ کرے، دلے بے مدعا تو کہیں نہیں ملتا. انسان کا دل تو اسی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے جس میں کچھ اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. میں اگر یہ بات میں تمہیں بتا دوں، یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانتا، تو میں نے کہا یہ ہے ماں سال تو تم نے نظر، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانتا، ان نظر ہی ہے اللہ، وہ میرا اجر دینے والا ہے، اسے اجر مانتا، تم سے نہیں مانتا. اگلی چیز یہی ہے کہ ان انسانوں سے اجر نہ مانتا، پھر وہ خدا کے لیے دیتا اور وہ پھر یوں اجر دیتا ہے، انسانوں میں کیا اجر دینا ہے. وہ ہوا اعلیٰ کل لسان شبی، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ میں جان مارتا ہوا یہ کرتا رہوں اس کے بعد جاؤں وہ کہ ایسا مجھے تو پتا ہی نہیں کیا کر رہے تھے، صاحب کے ساتھ رپورٹ نہیں بھی چاہیے تھی. وہ اعلیٰ کل لسان شبی، ہر بات شاہد ہے، نگران ہے، گواہ ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. اس لیے اس طرف سے میں بے فکر ہوں کیا باتیں ہو رہی ہیں عزیزہ نمان، باقی رہی ہے کشمکش جو ہو رہی ہے، تم مخالفت کر رہے ہو، میں اس کے حق میں یہ کچھ کہتا کرا جا رہا ہوں، یہ کشمکش، یہ کشمکش تو نئی بات نہیں، اس نے یہ نظام فطرت اس قسم کا بنایا ہے کہ تقریبی اور تعمیری قوتیں ہمیشہ برتر پیکار رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑتی ہیں. نظام فطرت ہی ایسا بنایا ہے اس میں جو حقیقت پر مبنی شے ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے. بات یہ بھی بڑی لمبی ہے جو میں عرض کروں کہ فطرت کا نظام ہی اس طرح سے چلتا ہے. انسان کی زندگی تو بہرحال میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جائے، ہر سانس میں میٹابولزم اور کیٹابولزم کا ایک عمل جاری ہے. آپ کے میرے جسم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں وہ سیلز ہیں اندر جو تکلیف پیدا کر رہے ہیں، بیماری کی طرف، موت کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کروڑوں کی تعداد کے اندر ہم ایسے سیل پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں جو ان سے لڑتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، ان سے غالب آتے ہیں. جب یہ سیل غالب آتے ہیں ان کے اوپر تو یہ صحت ہوتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے. اگر یہ مغلوب ہو جائیں، وہ غالب آ جائیں تو وہ بیماری ہوتی ہے، اور اگر وہ غالب ہی آتے چلے جائیں تو ایک دن بہت واقع ہو جاتی ہے.
یہ حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ زندگی کے ہر موقعے میں جاری ہے. نظاموں میں بھی یہی بات ہے. باطل کا نظام کچھ وقت کے لیے نظر آتا ہے کہ صاحب یہ تو قائم ہے, باطل ہے, چلا جا رہا ہے, ادھرتا نہیں, بدلتا نہیں. تو کہا یہ اس لیے ہے کہ فوری گرفت نہیں ہوتی, نظام ہے, وزن ہوتا ہے. جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے. حق کے نظام کا ابھی وزن زیادہ نہیں ہوا جو تم نے شروع کیا ہے. ذرا آگے بڑھنے دیجئے اور اس کے بعد دیکھ لو. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر جیسے ہتھوڑا مارتے ہیں نا کسی کو توڑنے کے لیے, جس کو کہتے ہیں سزا. اس کا نظام یہ ہے کہ وہ باطل کے سر کے اوپر حق کی چوٹیں لگاتا چلا جاتا ہے. اور حق میں ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بھاسی رہے. بہت سی آیات اس کے متعلق بھی قرآن میں آئی. ایک دو آیتیں دیکھ لیجیے. 21:18 بل نقذف بالحق علی الباطل. نظام اس کا یہ ہے کہ وہ تعمیری قوتوں کو تخریبی قوتوں کے اوپر ٹکراتا ہوا مارتا ہوا چلا جاتا ہے, ٹکراتا ہوا چلا جاتا ہے. حتیٰ فجد مغفو تا آگ سے وہ باطل کا بھجا نکال کے رکھ دیتا ہے حق. فائدہ ہوا ذائقہ, وہ دیکھو بھاگا ہوا جا رہا. کیا اندازہ کہنے کا. وہ کیا جب لوگوں ہو کیا توڑ کے رکھ دیتا ہے باطل کا. اس لیے تھا قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. کہہ دو کہ میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں وہ الحق, علم و بصیرت پر مبنی, فکر و شعور کی روح سے پیش کرتا, سوچ سمجھ کے قبول کرنے کی تاکید کرتا ہوں. ہر معاملے کو آن میرٹ پرکھنے کے لیے صحیح کرتا ہوں. یہ چیز پیش کر رہا ہوں یہ الحق ہے. تھوڑا سا وقت چاہیے اس کے لیے. کہاں کے وہ بادل کا نظام پہلے سے کھایا ہوا چلا آ رہا تھا, زمین گیر ہو گیا تھا, مستعدم ہو گیا تھا. اس کو جڑوں سے نکالنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. چل رہا تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم دیکھنا الحق آ گیا. اور جب یہ آ جاتا ہے وما يبدو الباطل وما يعيد, باطل نے جس طرح سے شروع کیا تھا دوبارہ اس کی موجودگی میں وہ شروع بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ کیا تھا اس نے اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. جب یہ آ جاتا ہے تو دوئے آفتاب کے بعد رات کی تاریخی کا کوئی سما باقی نہیں رہتا. حق میں تو بڑی قوت ہوتی ہے عزیز خان, الحق ہونا چاہیے. پورا کمرہ گھٹا چوک اندھیرا, کتنی سی دیا سلائی کی بچی ہے, کتنی ذرا سا اس کو آپ کو رہے. اور اس کے بعد جب اس میں چمک پیدا ہوتی ہے سارے کمرے سے ظاہر چل پاتے, اندھیرا دبا کے بھاگ جاتا ہے. وہ کیا ہم چاہتا ہے. اور جب تک وہ موجود ہوتی ہے وہ کرن اس بچی کی اس ماجس کی روشنی کی, اس وقت تک دوبارہ نہیں آتا. وہ دوبارہ آنے میں حق میں باطل میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ دوبارہ آ جاتا ہے. حق سے نہ رہنے کا نام باطل ہوتا ہے, روشنی کے نہ ہونے کا نام تاریخی ہوتا ہے. جیسا نمان تاریخی بجا کے خود اپنا وجود نہیں رکھتی, وجود تو روشنی کا ہوتا ہے. روشنی کے نہ ہونے کا نام تاریخی ہوتا ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ صاحب باطل کا نظام چاروں طرف سے محیط, اتنا درست تھا کہ جہنم محیط ہے چاروں طرف سے, ہم نکل نہیں سکتے. ہم گھبرا جاتے ہیں, اس میں مایوس ہو جاتے ہیں. یہ بجائے خیز اپنی اتنی قوت نہیں رکھتا. یہ اس لیے ہے کہ حق کا نظام جو ہے وہ آیا نہیں. جا الحق اور دوسری جگہ ہاں یہ بھی تو آئی صاحب سے, یہ تو 21:18 تھی. بڑی عجیب آیت ہے. فجد مغو اس کا بہتر توڑ دیتا ہے. اور یہ ایک آیت ہے 17:81
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس سے کہو کہ روشنی آئی تاریکی گئی. اصل یہ ہے کہ تاریکی جو تھی وہ تو تھی اس وقت تک جب تک حق آتا نہیں. تاریکی تو بنی ہی جانے کے لیے کہ کیا الفاظ ہے قرآن. ذرا سی حرکت پیدا ہو جائے ذرا سن فغاں پوشیدہ ہے میرے بھگو بہن. یہ خاموشی میری وقت پہ رہیل کارواں کا سمجھ انسوں کے گلے میں بلی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہوتی ہیں کیونکہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اٹھ کے کارواں پہ چلنے دیجیے یہ گھنٹیاں خود بڑی مشکل ہو جائیں گی. بڑے حکیم انداز میں بات کرتا ہے کیسی ان بات اس لیے فغاں ہوں میں ذرا سن ذرا سن فغاں پوشیدہ میرے لگو کہنے تو گھنٹی ساری فغاں ہوتی ہے. یہ خاموشی میری وقت کارواں تک یا الحق ذہق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خاموشی کا وجود نہیں ہوتا ہے وہ تو آواز اور فغاں کے نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی ہے. انترت اپنا وجود نہیں رکھتا وہ انترت کب آتا ہے وہ کھا جائے تو ان نکل جاتا ہے. تل جال ہے تو وما یوگیم باتیں وما یوگی جو وقت ہو گیا اور اگلی آئے پھر ایک عظیم آیت آ رہی ہے اللہ اکبر. میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم رہتے تو سارا قرآن قرآن ہے. ہر سورت کے آخر کے جو چند آیتیں آتی ہیں نا وہ اس سورت کا بھی سارا ملخص اس کے اندر بیان کرتا چلا جاتا ہے. اس میں کل انما آئے گا ایسا کے اندر ایسی بنیادی حقیقتیں دین کی اور دین سے اور کے پیغام کو پہنچانے والے کی بیان کی ہیں قرآن میں. کیا بات ہے دو تو اس یہاں آ گئی ہے نا فکر ہو آج تدبر غور و شعور کی بنیاد کے اوپر دین کا بنانا اپنے لیے کوئی اس کا معاوضہ نہ طلب کرنا کوئی خدا نہ لینا سب کچھ خدا کے لیے یہ کرنا. دو چیزیں آ گئی. آگے ایک تیسری چیز آتی ہے اسی ہم آئندہ لیں گے. ہم سورہ استباء کی آیت 49 تک آ گئے 85 آیت سے آئندہ درس دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.